तफसीर देखेंगे हम आयत नंबर 83 से। वयस अलूनक अन ज़िल क़रनैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। और आपसे ज़ुल्करनैन का वाक़िया ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं, आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने इसे ज़मीन में कुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज़ के सामान भी अनायत कर दिए थे और वो एक राह के पीछे लगा। यहाँ से सबक का आगाज़ भी है और अगले वाक्य का आगाज़ भी है। सबसे पहला लफ्ज़ साइट में वाव, वाह। ये वाव अत्फ की वाव है। अत्फ क्या होता है? जो किसी बात को पिछली बात से मिलाए। और उर्दू में भी ऐसे ही होता है, कोई बात करते हुए हम वाव करते हैं, यानी ये हुआ और फिर ऐसा भी हुआ, तो बात समझ में आ जाती है कि ये बात पीछे से ताल्लुक रखती है। लेकिन अगर बैठे बैठे कोई शख्स किसी बात को शुरू करे और कह दे कि और फिर ये हुआ, फौरन सवाल आएगा कि इससे पहले क्या हुआ था। तो यहाँ इस वाव पे भी मुफस्सरीन ने बात की और वो कहते हैं कि इस वाव से ये साबित होता है कि ये वाक्या भी मुशरिकीन मक्का के उन्हीं तीन सवालों में से एक सवाल के जवाब में नाजिल हुआ था जो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे थे। तो इसका ताल्लुक पिछले किस्से से है, यानी कि मूसा और हिजर का किस्सा तो लोगों ने सुन लिया, दूसरे सवाल का जवाब तो उनको मिल गया, अब तीसरे सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये छोटे छोटे नुक्ते सामने लाने का मकसद क्या होता है कि हम कुरान पाक के बारे में इस चीज़ में कितने यकीन से कह सकते हैं कि यहाँ एक ज़बर और एक ज़ेर भी ऐसी नहीं कि जो कम हो या ज़्यादा हो। तो फिर जब अल्लाह ताला के इस कलाम में कोई कमी बेशी नहीं तो हम में से कोई तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। और अल्लाह ताला की इस किताब की हिफाजत करने के दावे की सच्चाई का ये सबूत भी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हमने इस किताब को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आगे से वाक्य शुरू होता है यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं। कौन करते हैं? मुशरिकीन मक्का। अक्सर सवालात सहाबा कराम के किए हुए थे, लेकिन कुछ सवालात मुशरिकीन मक्का के किए हुए भी थे जिनका जवाब कुरान पाक में दिया गया। और तकरीबन 12 के करीब सवाल पूछे गए जिनका जवाब यसअलूनका से दिया गया। आपसे पूछते हैं का कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके बारे में पूछते हैं? अन ज़िल्करनैन, ज़ुल्करनैन के बारे में। ज़ू जो था वो ज़ी बन गया, असल में ये ज़ू ही था, अन ने कुछ असर दिखा दिया, तो ज़ुल्करनैन के बारे में आपसे सवाल करते हैं। मक्का वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि ज़ुल्करनैन कौन था। और यही वो सवाल है जो हमारे जहनों में भी आएगा कि ज़ुल्करनैन कौन था, क्योंकि जब तक किसी के बारे में पता ना हो कि वो कौन था तो उसकी कहानी सुनने का भी मज़ा नहीं आता, जहन का इस्तराब दूर होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या बात है कि कौन था? कुरान पाक ने तो बस इतना ही कह दिया जो इस वाक्य में हम पढ़ेंगे कि ये कोई बादशाह था, अल्लाह ताला ने इसको बहुत असबाब दिए, दुनिया में इसने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके इंसानियत की फलाह और बहबूद के काम किए, और रहती दुनिया तक के बादशाहों और हुक्मरानों के लिए एक सिंबल बन गया इस बात का कि ज़रूरी नहीं कि दुनिया की चीज़ें जो हैं वो इंसान को गलत चीज़ों पे ही ले जाएं और दौलत का नशा इंसान को ऐसा बना दे कि दूसरे लोगों के हकूक़ को भी पामाल करे। लेकिन हकीकत में ये कौन किरदार था इसके बारे में यकीनी बात तो कोई नहीं कही जा सकती। हाँ, इतना लगता है कि यहूद को इसके बारे में कुछ इल्म था और इस बादशाह का जिक्र इन किताबों में भी मौजूद था, और इसीलिए उन्होंने मुशरिकीन मक्का को इस चीज़ पे माइल किया कि आप जाइए और ये सवाल पूछ के आइए।
सही रिवायात से और कुरान पाक से जो मालूम होता है वो यही है कि ये एक नामवर बादशाह था, अल्लाह से डरने वाला था और मुनसिफ मिजाज था, और अल्लाह ताला ने इसको दुनिया में बहुत वुसअत दे रखी थी। इसका अगर लफ्ज़ी माना देखे जाए तो ज़ू का मानी होता है वाला और करनैन दो सींग, दो सींगों वाला। क्या वाकई इसके सर पे सींग थे या इसको सींगों वाला क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हमें तफासीर में मिलती हैं। बाज़ ने तो कहा कि इसके सर पे दो गदूदें फूली हुई थीं जो देखने में सींग लगती थीं। कुछ ने कहा कि ये दुनिया के दो किनारों पे हुकूमत करता था, इसलिए इसको ज़ुल्करनैन कहते थे, यानी मशरिक और मगरिब के दो किनारों तक पहुंचा और सूरज के जो करण थे यानी उसकी शुआ का मुशाहिदा किया। इसी तरह एक तीसरी राय इसके बारे में आती है कि इसके सर पर बालों की दो लटें थीं, करण बालों की लट को भी कहते हैं, तो गोया के दो लटों वाला या दो मीढ़ियों वाला, दो जुल्फों वाला। अब हकीकत में ये कौन था? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिकंदर रूमी था, क्योंकि इसकी फतूहात का दायरा जो था वो मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ था। लेकिन आज के दौर के जो मुफस्सरीन हैं वो रिसर्च करके कहते हैं कि ये उसका नाम नहीं था, क्योंकि जो बातें उसमें थीं वो इसमें नहीं पाई जाती। और वो कौन था, कैसा था, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो पूरे इस रुकू में से हम देखेंगे कि इसकी शख्सियत के हवाले से हमें जो पता चलती हैं वो क्या हैं। पहली बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ा फरमाबरदार और फातेह था, कि जिसकी सल्तनत या जिसका कंट्री मशरिक शमाल जनूब यानी बहुत दूर तक फैला हुआ था। फिर दूसरी बात यह है कि ये वो हुक्मरान था कि जिसने याजूज और माजूज के हमलों से बचने के लिए किसी पहाड़ी दर्रे पर एक दीवार बनाई थी। अगली बात इसकी शख्सियत के बारे में जो हमें पता चलेगी इस रुकू से वो क्या है कि वो खुदा परस्त और आदिल हुक्मरान था, क्योंकि कुरान पाक में इसका तذکرہ आ रहा है। और ये भी पता चलता है कि उसने अपने असबाब को इंसानियत की तबाही के लिए नहीं बल्कि इंसानों की फलाह के लिए इस्तेमाल किया। तो देखते हैं आयतों के साथ साथ चलते हुए कि आखिर इसकी क्या खूबियां जो हैं वो हमें दिखती हैं, और फिर उसकी रोशनी में हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बाकी तारीख़ को आप खोल के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। किसी के बारे में इतना जानना कि वो क्या था, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क इससे पड़ता है कि उसने क्या किया। और चूंकि कुरान पाक का मिजाज तज़कीर और नसीहत का है, जो वाक़यात भी बयान किए गए वो भी इसीलिए किए गए, तो उसकी वजह से फिर हम लोग भी इंशाअल्लाह ताला अमल के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। फरमाया वयसअलूनका अन ज़िलकरनैन, ये आपसे ज़ुलकरनैन के बारे में पूछते हैं। क्यों पूछते थे? कोई शौक नहीं था, लेकिन इस पूछने के पीछे आपको छोटा करना था। आपकी नबूवत का इम्तिहान लेना चाहते थे, आपके इल्म का इम्तिहान लेना चाहते थे। ये सोचते थे कि ज़रा देखें तो सही, टेस्ट तो करें कि ये कैसे हैं। मुशरिकीन के इस सवाल पूछने के अंदाज़ से भी अमल की एक बात हमारे लिए है, और वो क्या कि पूछा जाने वाला हर सवाल ज़रूरी नहीं कि इल्म हासिल करने के लिए हो। बाज़ सवालात इस तरह के होते हैं जो मुकाबिल जो है उसके इल्मी लेवल को परखने के लिए होते हैं, उसका सोर्स ऑफ नॉलेज मालूम करने के लिए होते हैं, और बाज़ सवालात तो बेबस करने के लिए होते हैं कि देखते हैं भला इसका कौन जवाब देता है। यानी बाज़ सवाल हराने के लिए होते हैं, उसका दर्जा घटाने के लिए होते हैं, जैसा कि यहाँ भी दिख रहा है। इनका ख्याल जाता है कि अल्लाह के नबी इन बातों का जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा? कुल, आप कह दीजिए, सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, अन करीब मैं पढ़ूंगा तुम पे इसका ज़िक्र, मैं तुम्हारे सामने इनका ज़िक्र करूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए ये बात कह दी कि ये आपके बारे में ये गुमान करते हैं कि आपको ये नहीं पता, तो हम बताएंगे कि वो कौन थे। और अतलु वही है जो पीछे भी गुजर गया, तला यतलु तिलवन से तिलावतुन, पीछे आए थे ना वतलु मा उहिया। तो यहाँ भी यही बात है कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इनका, अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, क्या ज़िक्र होगा। लफ्ज़ ज़िक्र यहाँ काबिले गौर है, ख़बर नहीं कहा, ज़िक्र कहा गया। और ज़िक्र कहते हैं नसीहत वाली बात को, तज़कीर, अल्लाह के कलाम से नसीहत को पाना। इससे पता चलता है कि ज़ुल्करनैन का किस्सा भी यहाँ कोई अलिफ लैलवी कहानी के तौर पे नहीं पेश किया जा रहा, बल्कि इसमें से नसीहत लेने के लिए इसको बयान किया जा रहा है। और किसी भी वाक्य के कोट करने का सबसे खूबसूरत तरीका और उसकी वजह ही ये होती है कि उससे नसीहत ली जाए। अब यहाँ पे शुरू होती है बात, क्या इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्थ, हमने जगह दी उसको ज़मीन में। मक्कन्ना मक्का, अब देखिए कि मक्कन्ना से है, मकाना से मक्कन्ना, मक्कन्ना युमक्किनु तमकीन, किसी को जगह देना, यहाँ इक्तदार के मानों में है। पीछे भी कुरान पाक में इसी मफहूम में ये बात आई है कि यानी वो बादशाह था, इससे मुराद उस इंसान की जगह नहीं बल्कि उसकी हुकूमत की प्लेस है। कहाँ उसको जगह दी, ज़मीन में दी, सभी को ज़मीन में दी जाती है, फिर यहाँ फिल अर्थ क्यों आया। तो देखिए कि सूरत यूसुफ में भी आप पढ़ चुके हैं कि जब मिस्र के ख़जानों की, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वहाँ बसने की बात हुई तो वहाँ भी फिल अर्द की बात आई। आम अंदाज़ है, लेकिन इसमें हिकमत की एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला दुनिया में किसी को जितना मर्ज़ी इकतदार दे दे, जितना मर्ज़ी रकबा उसके अंडर कर दे, लेकिन होता वो ज़मीन पर ही है। आज भी देखिए ज़मीन पे तो हज़ारों मुल्क होंगे, शायद हज़ारों नहीं तो सैकड़ों तो ज़रूर ही होंगे ना, कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे, लेकिन कोई एक मुल्क ऐसा नहीं कि जो आसमानों पे बसा हो। कि चलो दुनिया में तो बहुत हो गया, हम आसमानों पे चलते हैं, वो वहाँ उसी बादशाह की हुकूमत है जिसका ज़मीन और आसमान सब कुछ है। तो गोया कि एक इशारा कर दिया कि उसको जितना कुछ भी मिला, लेकिन किसी इंसान को जो ज़्यादा से ज़्यादा बादशाहत मिल सकती है फिर वो ज़मीन ही की मिल सकती है। और अगर वो वहाँ पे अदल और इंसाफ कायम कर लेता है तो फिर उसके साथ अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद भी की जाती है। तो फरमाया कि हमने उसको ज़मीन में इक्तदार बख्शा, वो आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा, और उसे हर तरह का साजो सामान भी दे दिया था। हर तरह का साजो सामान यानी हुकूमत चलाने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो दे दी गई थी इसको, वो तमाम रिसोर्सेज दे दिए गए थे जो दुनिया में अल्लाह के निज़ाम को चलाने के लिए हो सकते हैं, और इसको अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें भी दे दी थी कि जो वाकई बाद में इसके लिए फ़ायदा मंद साबित हुई, और उसी के ज़रिए उसने रब को राज़ी किया। और यहाँ सबबा का जो लफ्ज़ है तो ये सीन बा और बास है, सबब उर्दू में बोलते हैं, इस बात का सबब क्या है, रीज़न क्या है, तो रस्सी क्या होती है, रीज़न होती है, मीन होता है, दो लोगों के बीच में एक सबब होता है, मिलाने वाली चीज़। लफ्ज़ी मानी इसके रस्सी के होते हैं, लेकिन ज़रिया और वसीला जो मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो फिर यहाँ सबबन से मुराद ऐसे साजो सामान और वसाइल मुहैया किए जिनसे काम लेकर इसने फतूहात हासिल की। वो कौन कौन से थे आगे जाके आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इनको अल्लाह ताला ने लोहे के ज़रिए से पिघला के उसके एक दीवार बनाने की मदद की, और कुछ ऐसी मीन्स थे, अल्लाह बेहतर जानता है कि उस दौर में कोई कम्युनिकेशन के वे होंगे, क्योंकि इतनी जगह सफ़र कर रहा था तो पैदल तो नहीं करता होगा ना। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्तों पे बिठा के सैरें कराई, और ये सारे मामला हम कुरान पाक में पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला के लिए क्या बड़ी मुश्किल है कि उस दौर में उस दौर के मुखालिफ कोई ऐसी चीज़ तैयार करके इसको दे दी होगी कि जिस पे वो बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाता था। इसी तरह सबब का एक दूसरा मानी भी बताया गया जो आगे आए कि फ़अतबा सबबा, वो एक राह के पीछे लगा। यहाँ देखिए कि सबब का लफ्ज़ रस्सी के लिए नहीं रास्ते के लिए इस्तेमाल हुआ है। یعنی ایک راستے کے پیچھے لگا، اور اگر سبب کو وسیلے کے معنوں میں رکھا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ اس نے اللہ کے عطا کردہ ایک وسیلے کو استعمال کیا، وہ وسائل، وہ مینس، وہ نعمتیں جو اس کے پاس تھیں اس سے اس نے دوسرے کام کیے، گویا کہ ایک متحرک بادشاہ کا تصور دل میں آتا ہے۔ ذوالقرنین تھا وہ، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایران کا بادشاہ بھی تھا۔ ذوالقرنین کا لفظ جو ہے یہ عربی لفظ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یمن کے بادشاہ کو بھی زو کے ساتھ لقب دیا جاتا تھا، جیسے آپ دیکھیں گے زو نواس، ذوالنون، ذوالعین، تو اسی طرح ذوالقرنین بھی ہے۔ لوگوں نے بہت ہی زیادہ اس پہ بات کی ہے، کیونکہ عموماً جو چیزیں لوگوں کی توجہ لیتی ہیں وہ ایسی ہی چیزیں لیتی ہیں کہ جس سے ناموں پہ بات ہونے لگتی، کیسا کیوں ہوا اور اس کا کیا کام تھا، اور بعض لوگوں نے کچھ تاریخی واقعات کو جمع کر کے پوری ایک ہسٹری بھی مرتب کی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مینس دیے، یہ اس مینس پہ چلا، اور اس کے بعد راستے میں پھر کچھ کام بھی کرتا گیا، اور وہ کیا ہوا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچا تو اس نے اس کو پایا۔ ہاں کیا ہے، سورج، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا تو اس سورج کو کہاں پایا، ایک دلدل کے پاس، تغرب فی عین حمیت، جو غروب ہو رہا تھا ایک چشمے میں۔ سورج جب بالکل قریب سے آپ دیکھیں نا، جہاں غروب ہوتا ہے اور بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے نیچے ایک گہری سی چیز ہے اور اس پانی میں سورج چلا گیا، دور سے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھیں تب بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نیچے جا رہا ہے، اور کہاں وہ سورج اگر بہت قریب، یعنی ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا بہت ویسٹ کا حصہ تھا کہ جہاں جا کے سورج ڈوبنے لگتا ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کیچڑ ہے، کوئی دلدل ہے۔ حمیہ جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں حمہ ام مسنون میں گزر چکا۔ حمہ کس کو کہتے ہیں، کیچڑ کو، یعنی قریب سے دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک چشمہ ہے۔ عین سے مراد یہاں چشمہ یا سمندر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے سورج کے آگے سمندر تو واقعی ایک چھوٹا سا چشمہ ہی دکھتا ہوگا نا۔ اور حمیہ کیچڑ یا دلدل، وجدہ پایا یعنی دیکھا، محسوس کیا۔ کہتے ہیں کہ مغربی طرف ملکوں پر ملک فتح کرتا ہوا اس مقام پہ پہنچا، وہاں دنیا کا ایک آخری کنارہ محسوس ہوتا تھا، گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے بالکل سیاہ معلوم ہوتا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے اور اسے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان آیتوں کو آج پڑھ رہی ہوں تو ایک چیز میرے تصور میں تازی ہو رہی ہے۔ کچھ مہینے پہلے ہمیں کچھ ایک ایسی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا تھا کہ جو دنیا کا ایک انتہائی کنارہ محسوس کیا جاتا ہے، اینڈ آف دی ورلڈ، تو وہاں جا کے بھی مجھے یہ آیات یاد آئی تھیں کہ شاید کوئی ایسی ہی جگہ ہوگی کہ جہاں ذوالقرنین نے جا کے کچھ دیوار باندھی ہوگی، کہ جہاں آبادی کم ہے اور بالکل ایک ویرانے کی سی کیفیت ہے، اور یقین کریں کہ ایسی جگہوں پہ جا کے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب محسوس ہوتا ہے، پھر جب آپ کی سوچ اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی اپنے لیے فائدہ مند محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنی مختلف ہی بنایا ہے۔ کبھی آپ باغوں میں جاتے ہیں تو پھول ہی پھول کھلے ہیں، وہاں جا کے ایک رونق کا احساس ہوتا ہے، کبھی آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں تو وہاں لمبے چوڑے پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ پھر آپ بالکل ویرانوں میں نکل جاتے ہیں، کہیں ڈیزرٹس میں نکل جاتے ہیں، کہیں سمندروں میں نکل جاتے ہیں۔ یہ چیزیں جتنا انسان کے دل کو پکڑتی ہیں، واقعی اس وقت جا کے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس اتنی بڑی کائنات میں میرا کیا مقام ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں، اور میرا رب جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے پھر وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یہی چیز اس واقعے میں بھی آپ بار بار محسوس کریں گے کہ یہاں تو وہ زمین کے ایک کونے میں ہے جہاں سورج ڈوب رہا ہے، اور وہاں ایک قوم پائی، وجد عندھا قوما، وہاں اس نے ایک قوم کو پایا، کوئی لوگ ہوں گے جو وہاں رہتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ، قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان نتخذ فیہم حسنا، اے ذوالقرنین یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے. اب یہ قوم کون تھی؟ وہاں جا کے اس قوم کے اوپر ایسا معاملہ کیا ہوا؟ بعض کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے اس علاقے کو فتح کر لیا. جیسے کوئی بھی فاتح کسی قوم کو فتح کر لیتا ہے, کسی علاقے کو, تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قیدی بن جاتے ہیں. اب چوائس دے دی کہ یا تو قتل کر لو, یا قیدی بنا دو, یا فدیہ لے کر بطور احسان چھوڑ دو. جو بھی تم کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے, احسان کر دو, پیسے لے لو, یا پھر قتل کر دو. تو اب اس کا جواب سنیے کتنا خوبصورت ہے. قالا اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین نے کہا, جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے, پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت سزا دے گا. اور وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. البتہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے. یہ ہے ذوالقرنین کا وہ کردار جس کی وجہ سے اس کو عادل اور منصف بادشاہ کہا جاتا ہے. جب اس نے اس قوم کو فتح کیا, اور کہتے ہیں کہ یہ ایشیا کوچک کی آخری حد تھی, یعنی ایشیا کے بالکل آخری کونے کی حد تھی جس کے آگے بالکل سمندر ہے اور چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کرتا ہے. وہاں جا کے یہ سارا منظر اس کو لگا کہ واقعی پانی کے اندر سورج ڈوب رہا ہے. قوم جو تھی وہ جاہل تھی اور کافر تھی. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ ان کے ساتھ جو مرضی چاہو کر لو, لیکن اس نے کیا کہا کہ میں ایسے ہی نہیں ظلم کروں گا, بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو تبلیغ کی, اسلام کی طرف بلایا, اور کہا کہ اگر تو کوئی میری تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تو اچھا معاملہ ہوگا, اور اگر کوئی اکڑ جاتے ہیں اپنے کفر پہ ظلم میں تو پھر اس شخص کو موت آئے گی اور سختی کا ساتھ برتاؤ کیا جائے گا, اور پھر کل اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اس کو عذاب بھی دیا جائے گا. یہ ہے ایک اچھے اور منصف بادشاہ کا طرز عمل. امت مسلمہ یا تاریخ اسلام کو کھول کے دیکھ لیجئے, جہاں بھی مسلمان حکمران بن کے گئے انہوں نے ایسے ہی جا کے وہاں دابڑ دور حملے نہیں کر دیے اور لوگوں کو یرغمال بنانے کی کوشش نہیں کر دی, بلکہ کیا کیا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب خیبر کی قلعے کی فتح کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ علی وہاں جا کے پہلے تم ان کو اسلام کی دعوت دینا, اگر تمہاری دعوت سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر تم ان کو کچھ نہ کہنا اور واپس آ جانا, کہ یعنی دعوت دینا زیادہ بہتر ہے مارنے سے, اس لیے کہ ایک شخص بھی تمہاری دعوت سے اگر اسلام پہ آ جائے گا تو پھر یہ تمہارے لیے سرخ خون ٹھونک کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر فاتحین کا یہی مزاج ہو تو دنیا کے نقشے پہ کسی کو جنگیں بری نہ لگیں, کوئی کبھی بھی کسی حکمران کو آگے آنا ناپسند نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے آئے, آپ نے بھی تو یہی کیا تھا, آپ نے لوگوں کو موقع دیا, انہوں نے خوب اچھی طرح اپنی ساری چیزوں کو دیکھ بھال لیا, ان کو جو حج کے بعد 4 مہینے تک کی مہلت دی گئی, خوب اچھی طرح دین سمجھ لو, سیکھ لو. یعنی 8 ذی الحج میں مکہ فتح ہوا, 1 سال تک وہاں مہلت دی گئی, پھر اگلے سال جب 9 ہجری کا سال آیا اس سال حج کے موقع پہ پھر اعلان کیا گیا کہ دیکھو اگر تم واقعی سیکھنا چاہتے ہو دین تو 4 مہینے ہیں اب تمہارے پاس, سیکھ لو تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, اور اگر تم ان 4 مہینوں میں نہیں سیکھتے تو پھر اس کے بعد تم یہاں نہیں رہ سکتے. یہی ہے مزاج, یہی ہے فاتحین کا اعلیٰ مزاج, کہ جب وہ قوموں کے اوپر حکمران ہوتے ہیں تو ان کے مقدر کے بادشاہ نہیں بن جاتے, وہ ان کے ساتھ یہ معاملے نہیں کر لیتے کہ بس اب جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی اور بس ہم نے کہہ دیا اب ہم ان کو ماریں کریں نہیں کریں, ایسا نہیں ہے. اول تو اسلام میں اس طریقے سے صرف زمین اور جگہ لینے کے لیے لڑائی کرنا اور جھگڑنا اور لوگوں پہ زیادتی کرنا یہ پسندیدہ ہی نہیں, لیکن اگر کسی موقع پہ ایسا ہوتا بھی ہے تو جو بے گناہ شہری ہوتے ہیں ان کو مارنے اور قتل کرنے کی بجائے اگر ان کو اسلام کی دعوت دے دی جائے تو وہ چیز انشاءاللہ تعالی اس پوری بستی اور اس پورے علاقے کے لیے ایک رحمت بن سکتی ہے۔ یہی بات یہاں دیکھی گئی کہ اس نے لوگوں کو جا کے نصیحت کی اور پھر وہ اس بات سے مان گئے تو ان کو خوشخبریاں دیں، اور جو نہ مانے تو کہا پھر ان کو تو کل رب کا عذاب آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دینی معاملات کے لیے بھی کیوریس ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے دور حکومت میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو جس دین پہ اسی میں رہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ مذہبی آزادی ہے، اس آزادی کا یہ مطلب ہے۔ سمپل بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں کا بادشاہ ہے تو اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا ان کا دین بدلنے کے لیے، لیکن اپنے ملک کے اندر اسلام کو رائج کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد پھر ان سے ایک سخت معاملہ بھی کر سکتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بارے میں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ آج کے دور میں چونکہ مینز آف کمیونیکیشن اتنے بڑھ گئے کہ ہم فوراً کہہ دیں گے کہ جب ادھر سے غروب ہوتا ہے تو وہ دنیا کے دوسرے حصے میں نکل آتا ہے، لیکن صحابہ کرام تو یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ تو ایک موقع پہ ایسا ہوا، حضرت معاویہ نے حضرت کعب کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ بتاؤ سورج کہاں غروب ہوتا ہے، تورات میں اس کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ یہ جو کعب تھے یہ تورات کے عالم تھے۔ کعب نے جواب دیا کہ اسے عربیت والوں سے پوچھنا ہے، وہی اس کے پورے عالم ہیں، یعنی جن کو عربی آتی ہے ان سے پوچھو۔ ہاں تورات میں تو میں یہ پاتا ہوں کہ وہ پانی اور مٹی میں یعنی کیچڑ میں چھپ جاتا ہے، اور مغرب کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ گلوب کے ایک پیچھے چلا جاتا ہے نا، ایک انداز سے دیکھا جائے تو یہ بات ایسے کچھ لگتی ہے بات بنتی ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ قصہ سن کر ابن حاضر نے کہا اگر میں اس وقت ہوتا تو آپ کی تائید میں طبہ کے وہ دو شعر پڑھ دیتا جس میں اس نے ذوالقرنین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب تک پہنچا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کے سامان مہیا فرمائے تھے۔ اس نے دیکھا کہ سورج سیاہ مٹی جیسے کیچڑ میں غروب ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے اپنے غلام سے یا کسی اور شخص سے فرمایا جو یہ کہتے ہیں اس کو لکھ لو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابن عباس سے سورۃ الکہف کی تلاوت حضرت کعب نے سنی تو جب آپ نے حمیہ پڑھا تو کہا واللہ جس طرح تورات میں ہے اسی طرح پڑھتے ہوئے میں نے آپ ہی کو سنا، کہ یعنی تورات میں بھی ایسے ہی لکھا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی تبدیلی کا فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں آج بھی تورات میں موجود ہوں گی۔ ایک ذہن میں چیز آپ کے بھی آ چکی ہوگی کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی تھیں احکامات میں، کیونکہ اس پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے نا انسان کو، اچھا ایسے نہیں کریں ویسے کریں۔ اس کے علاوہ اگر دنیا کے ابتدا کی کچھ باتیں ہیں، پیغمبروں کی اگر کوئی صحیح باتیں ہیں جو ان کے عمل پہ نہیں زد ڈالتی تھیں، یا قیامت کی کوئی ذکر ہے تو وہ درست ہو بھی سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا۔ یہاں دیکھیے کہ اب ذوالقرنین کی جو پہلی مہم تھی وہ پوری ہوئی، تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہی نکلی۔ آف کورس ہم سب براہ راست تو اس پہ عمل نہیں کرنے والے کہ ہم کسی ملک کی حکمرانی کو پائیں اور پھر وہاں لوگوں کی تربیت کا اہتمام کریں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لیے میدان کھلا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اپنے گھر والوں پہ، اپنے لوگوں پہ۔ تو اگر ہم سب قرآن پاک کو سن کر اگر یہ بات سوچیں کہ جہاں بھی ہم رہتے ہیں ہمارے اثر و رسوخ میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ اسی بات کی روشنی میں ہماری طرف سے اس چیز کے منتظر ہیں کہ ہم ان کو دین کی دعوت دیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ دعوت دینا ہمارا فرض بھی ہوگا، اور کوئی بڑی بات نہیں کہ کسی کو فائدہ ہو۔ یہاں ایک اور بات پہ مفسرین نے بات کی، قلنا ہم نے کہا، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین سے اللہ کے نبی نے خود کیسے کہا؟ اسی لیے پھر بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ نبی تھا، کیونکہ نبی ہی ہیں جن کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں مفسرین نے پھر یہ بات کا جواب دیا کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات وحی یا الہام کے ذریعے سے ذوالقرنین کو کہی ہو اور اس سے پتہ چلے کہ وہ نبی ہیں. بعض باتیں زبان حال سے بھی کہہ دی جاتی ہیں. زبان قال کیا ہوتی ہے؟ قول سے کہہ کے کوئی بات کہنا. کچھ باتیں حال کے ذریعے سے بھی بتا دی جاتی ہے, یعنی سرکمسٹانسز ہی ایسے بن جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کے ضمیر کے اندر یہ سوال ہو کہ دیکھو یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے, اگر تم نے ظلم کیا تو تم کر سکتے ہو. ہر حکمران کے آگے یہ بات موجود ہوتی ہے, اور اگر ظلم نہ کرو شرافت کا سلوک کرو تو یہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے. تو بہرحال ہر بندے کے اندر ایک پکار تو ضرور آتی ہے ہر مختلف موقع پہ, یہ کروں کہ نہ کروں. اور ایسی پکاریں ہر انسان کو اپنی سننی بھی چاہیے. جو اس کو سن لیتا ہے پھر وہ ظلم سے بچ جاتا ہے, لیکن جو اس کو دبا کے اپنی طاقت کے نشے میں آگے رہتے ہیں پھر وہ لوگ تو دنیا میں عموماً ظلم اور زیادتی کرتے دیکھے گئے. یہاں سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ذوالقرنین کا آخرت کا عقیدہ درست تھا. تبھی تو کہا کہ ہم تو ان کو چھوڑ دیں گے لیکن پھر کل اللہ کے پاس ان کی پکڑ ہوگی. اور جو آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنی, اس کے لیے دنیا کی بھی بہتری اور آخرت کی بھی ہے. انہی باتوں سے پھر لوگوں نے اس کو مسلمان بادشاہ قرار دیا. ثم اتبع سببا, اگر آپ یہاں نمبر 2 ڈال لیں گے تو انشاءاللہ واضح ہوں گا. 3 مختلف ٹرپس ہیں اس پوری واقعے میں ذوالقرنین کے ناطے سے. پہلا ہم سن چکے, اب دوسرا سنیں گے. ایک اور دوسرے ملک جاتا ہے, ایک دوسرا ٹریول ہے اس کا. کیا ہوا؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. پھر وہ ایک اور راہ پر چل پڑا, حتیٰ کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی. کذالک وقد اخذنا بما لدیہ خبرا, واقعہ ایسا ہی تھا اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں. یہ ہے اس کا دوسرا سفر. یہ دوسرا سفر اس کا مشرق کی طرف تھا, ایسٹ سائڈ پہ, کہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا کہ جہاں مہذب دنیا ختم ہو جاتی ہے. جنگلی قسم کے غیر مہذب لوگ ہیں جن کو گھر بھی بنانے نہیں پڑتے. سورج کی گرمی یا بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس خیمے ہوتے ہیں, ہلکے پھلکے لے کے ادھر سے ادھر چل پڑتے ہیں, یا وہ پہاڑوں کی غاروں اور کھوہوں میں رہتے ہیں. سورج کی تپش یا بارش وغیرہ کو برداشت کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ تو ایسے کہ لباس سے بھی محروم ہیں. دیکھیے کہ آج ہم نے بھی کتنی کو دنیا دیکھی ہے. اسی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اتنے مختلف رنگ دکھیں گے, لیکن نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. ٹی وی پہ, میڈیا میں, انٹرنیٹ پہ آپ جو ڈاکیومنٹریز بھی اگر کبھی دیکھتے ہیں تو وہ تو وہیں تک کی ہوں گی نا جہاں میڈیا کے اثرات ہیں, جہاں تک کیمرے جا سکتے ہیں, جہاں لوگ جاتے ہیں. لیکن کوئی بڑی بات نہیں کہ اس دنیا میں آج بھی انسانوں کی کثرت ہو کہ جن تک آج کسی کیمرے کی نگاہ نہیں گئی, زمین کے کونوں میں چھپے ہوئے. اب جب ان کے پاس مینز نہیں ہیں, ان کے پاس کپڑے کی فیکٹریاں نہیں ہیں, ان کے پاس باقی سب چیزیں نہیں ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ باقی بھی ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی ہوں گی. تو وہ بالکل جیسے جنگلوں میں خود رو جانور رہتے ہیں, اسی طرح کچھ انسان بھی رہتے ہوں گے. تو یہاں بھی کچھ ایک ایسا ہی معاملہ لگتا ہے کہ جب یہ وہاں گئے تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ کذالک بولا. بعض نے کہا کہ کذالک کیوں بولا؟ کذالک اس کے دو مطلب ہیں. کذالک کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ, یعنی جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ہسٹورینز, مورخ, وہ چاہے ذوالقرنین کے کوئی بھی حالات بتا دیں لیکن اصل واقعہ وہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کو کیا کیا حالات پیش آئے اور اس کے پاس کیا کچھ موجود تھا, ٹھیک ہے. اور کذالک کا دوسرا ایک مطلب ہے کیا؟ کہ ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جیسا کہ مغربی قوم کے ساتھ کیا تھا, ٹھیک ہے. پہلے ویسٹ میں گیا تو اس کا وہی طرز عمل تھا, اب ایسٹ میں آ گیا تو وہی مقصد ہے, یعنی اسلام کی دعوت. بس کزالی کے لفظ آگے قومیں اب دیکھیں گے تو یہ ڈلی ہوئی ہے، بس وہی کیا جو پیچھے کیا تھا، اسلام کی تعلیم دی، ان کو دعوت دی، جن لوگوں نے سرکشی کی ان کے ساتھ سختی کی گئی، اور جنہوں نے فرما برداری کی راہ اختیار کی ان سے نرمی کا سلوک کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو منصف مزاج ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی پہنچ جائیں، ان کے رویے نہیں بدلتے، ان کے مختلف قانون نہیں ہوتے. ایسٹ میں رہنے کے کوئی اور قانون، ویسٹ میں جائیں گے تو کوئی اور قانون، بلکہ وہ ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں. حضرت یوسف کے واقعے میں بھی ہم نے یہ بات بہت تفصیل سے دیکھی تھی کہ وہ لوگ جو محسن ہوتے ہیں نا، وہ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کا وہی رویہ ہوتا ہے جو ان کا رویہ تخت پہ بیٹھنے سے ہوتا ہے، وہ غلامی میں ہوں تب بھی اور حکمرانی میں ہوں تو تب بھی. اور کسی انسان کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت ایک ہی جیسا رہے. ہم سب اپنے لیے دیکھیں، کیا ہمارے معیار فرق ہوتے ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور باہر والوں کے ساتھ کیسے کرتے ہیں؟ بعض دفعہ گھر والوں سے بات کرنے کے دوران ہی کوئی باہر سے مہمان آ جائے تو تب بھی ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے. بعض اب اپنے زوم میں ہم بات کر رہے ہیں اور بعد میں پتہ چلے کوئی باہر کا بندہ بیٹھا ہے تو جھیپنے کیوں لگتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ دو مختلف ٹونز ہیں، دو مختلف انداز ہیں. ایک اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں بہت کچھ یاد رکھنے کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے. اس کے برعکس جب انسان جھوٹا لائیولی ہوڈ استعمال کرتا ہے، جھوٹا طرز زندگی اختیار کرتا ہے، تو بہت ساری چیزیں پھر اس کو مختلف وقت پہ یاد رکھنی پڑتی ہیں.